أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون یہ آیت کریمہ جن کی میں نے تلاوت کی ہے گزشتہ تین خطبات کا بھی عنوان بنی رہی ہیں آج کا عنوان بھی یہی ہے اور آئندہ بھی شاید ایک دو خطبات میں یہی مضمون چلے ان آیات کی روح یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمہیں آگ کے گڑھے پر جب تم کنارے تک پہنچ گئے تھے وہاں سے کھینچ کر اسے بچا لیا ہے اور اس بچانے کی علامت یہ بیان فرمائی ہے کہ تمہارے دل پھٹے ہوئے تھے تمہیں ایک ہاتھ پر ایک دل کی دھڑکن کی طرح اکٹھا کر دیا ہے اور تمہیں اللہ فبین قلوبکم اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے دلوں میں آپس میں محبت کے رشتے باندھے یکجان کر دیا بس اس نعمت کو اب کبھی بھلانا نہ اور ہاتھ سے چھوڑنا نہ اگر تمہارا آپس کا باہمی ربط محبت اور باہمی تعلق دوبارہ کسی وجہ سے منعقد ہو گیا اگر پھر آپس میں اختلاق پیدا ہو گئے ایک دوسرے سے پرے ہٹنے لگے تو اس کا انجام وہی ہے جہاں سے تمہیں کھینچ کر واپس لایا گیا تھا یعنی بھڑکتی ہوئی آگ کا کنارہ بس قوموں کے اتحاد کے بعد جب وہ اختلاق اختیار کیا کرتے ہیں تو ان کا انجام وہی انجام ہے جہاں سے قرآن کریم نے بات کا آغاز فرمایا ہے اس پہلو سے یہ مضمون غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے اور میں حدیث اور سنت کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں کہ باہمی محبت کو فروغ دینے والی کون سی باتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت یعنی مجسم نعمت حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں نازل ہوئے تو خدا تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے بکھرے ہوئے دلوں کو کیسے اکٹھا کیا تھا وہ اخلاق حسنہ تھے جنہیں اخلاق مصطفیٰ بھی کہا جا سکتا ہے دعائیں اور عبادت ایک اپنا مقام رکھتی ہیں لیکن دعاؤں اور عبادت کے نتیجے میں وہ اخلاق والی قومیں پیدا ہوتی ہیں جو انبیاء سے اخلاق سیکھتی اور ویسے ہی رنگ اختیار کر جاتی ہیں چنانچہ قرآن کریم ان کا ذکر رسول سے الگ نہیں فرماتا بلکہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اور پھر سب صفات اکٹھی بیان فرماتا ہے. بس یہ وہ مضمون ہے جس پر میں حدیث اور سنت کے حوالے سے روشنی ڈال رہا ہوں تاکہ جماعت جو مدتوں کے انتظار کے بعد 13 صدیوں تک امت کے در بدر پھرنے اور متفرق ہوتے چلے جانے کے بعد پھر خدا نے آسمان سے وہ رابطہ اتارا جس سے ایک دفعہ پھر حبل اللہ پر ہمارا ہاتھ پڑ گیا, اور حبل اللہ پر ہاتھ پڑے بغیر یعنی اللہ کی رسی کو تھامے بغیر متفرق اور منتشر قومیں اکٹھی نہیں ہوا کرتی. بس اس نعمت کی قدر کرو, اور کسی قیمت پر بھی حقیقت میں جان بھی جائے تو اس رسی کو ہاتھ سے جانے نہ دو. اور جو بھی جماعت میں افتراق کی باتیں کرتا ہے یا اس کے رویے سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں وہ جان لے کہ وہ خدا کی اس تقدیر کے برعکس رخ اختیار کیے ہوئے ہے, اور ایسے لوگوں سے ہمیشہ جماعت کو خطرہ درپیش رہے گا. یہ جو مضمون ہے یہ بہت وسیع اور بلند بھی ہے اور گہرا بھی, لیکن حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مشکل مضامین کو اپنی ذات میں آسان کر کے دکھا دیا. وہ بڑے بڑے اعلیٰ اخلاقی مراتب جن کے متعلق درس دینے والے فلاسفر درس دیتے رہے اور دیتے رہیں گے مگر سمجھا نہ سکے, اور ان چیزوں کو اخلاق میں رائج نہ کر سکے, ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الجھے ہوئے مشکل مسائل کو چھوٹی چھوٹی سادہ پیاری دل لبھانے والی باتوں کی صورت میں بیان کیا, اور اپنے کردار سے ان باتوں کو ایسا سمجھایا کہ وہ اخلاق آپ کے دیکھنے والوں کے دل پر نقش ہوئے, ان کے خون میں رگ و پے میں سرایت کر گئے, اور ساری زندگیاں ان کی ذات اور ان کے کردار میں جاری و ساری رہے. پھر انہوں نے وہی اخلاق آئندہ نسلوں میں منتقل کیے. یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اس میں انقطاع بھی ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان مجددین کو بھیجا جن کے ذریعے خاص الہی فضل کے نتیجے میں سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر جاری فرمایا گیا. یہ سلسلہ اسی طرح ٹوٹتا اور پھر جڑتا ہوا تاریخ میں آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ آیا جبکہ مسلمان را مسلمان باز کردن کی تقدیر پوری ہوئی, خدا نے مسلمانوں کو دوبارہ مسلمان بنانے کا فیصلہ فرما لیا. یہ اس مضمون کی تفصیل ہے, تفصیل یا اختصار سے اس مضمون کا خاکہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور یہی احمدیت کی سب سے بڑی صداقت کی دلیل ہے. جماعت احمدیہ ایک ہی جماعت ہے عالم اسلام میں جو ایک ہاتھ پر اکٹھی ہے. جماعت احمدیہ عالم اسلام میں ایک ہی جماعت ہے جو 140 ممالک میں منتشر پھیلی ہوئی ہونے کے باوجود پھر بھی ایک جمعیت رکھتی ہے, ایک مرکز رکھتی ہے, اور دور دور پھیلے ہوئے احمدیوں کے دل بھی آپس میں جڑے ہوئے ہیں. ایک تکلیف کسی احمدی کو خواہ پاکستان میں پہنچے, خواہ بنگلہ دیش میں, ہندوستان میں یا کسی اور ملک میں, اس تکلیف کی جب بھی خبر دنیا میں پھیلتی ہے جماعت احمدیہ خواہ دنیا کے کسی ملک سے تعلق رکھتی ہو یوں محسوس کرتی ہے کہ یہ ہماری ہی تکلیف ہے. اور عجیب اتفاق ہے, اتفاق تو نہیں یعنی خدا کی تقدیر کا حصہ ہے کہ جیسے میں آپ کے لیے غمگین ہوتا ہوں جماعت میرے لیے غمگین ہوتی ہے کہ اس غم سے مجھے زیادہ تکلیف نہ پہنچے, اور ہر ایسے موقع پر مجھ سے تعزیت کا اظہار کیا جاتا ہے, اور ایسی سادگی اور بھولے پن سے جیسے وہ اس بات پر مقرر کیے گئے ہیں کہ میری دلداری کریں. چنانچہ اسیران راہ مولا کے معاملے میں مسلسل ہمیشہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ مجھ سے ہمدردی کرتے رہے, فکر کا اظہار کرتے رہے, یہاں تک کہ مائیں بچوں کے حوالے سے لکھتی رہیں کہ جب آپ ان کا ذکر کرتے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے تو ہمارے بچے بے چین ہو جاتے ہیں. ایک ماں نے لکھا کہ بچہ رو پڑا, اس نے رومال نکالا اور دوڑا دوڑا گیا کہ میں اپنے میرا ذکر کر کے کہ ان کے آنسو پہنچوں. اب یہ جو واقعہ ہے یہ اللہ کے اعجاز کے سوا ممکن نہیں ہے. اس مادہ پرست دنیا میں کوئی ہے تو دکھائے, کہاں ایسی باتیں ہیں. یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا اعجاز ہے, اور اسی آیت کے حوالے سے میں اس اعجاز کا ذکر کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے آن حضور کو مخاطب کر کے کہ تجھ میں طاقت نہیں تھی مگر مجھ میں طاقت تھی, اور میں نے تیرے ذریعے یہ معجزہ دکھایا ہے. تیری ذات میں یہ طاقت نہیں تھی مگر خدا کے ساتھ جب تیری ذات ملک ہو گئی اور خدا نے جب تجھ میں انفاس قدسی پھونکے تو اس کے نتیجے میں تو وہ نعمت بن گیا جس نعمت کے ذریعے تمام بکھرے ہوئے ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ایک دوسرے کے دشمنوں کو ایک ہاتھ پر دوبارہ باندھنے کے انتظام ہوئے. اور اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے اگر یہ نہ ہوتا تو یہ لوگ آگ میں جھونکے جانے کے لائق تھے, آگ کے کنارے تک پہنچے ہوئے تھے. وہاں سے خدا فرماتا ہے میں نے تمہیں کھینچ کر امن کی جگہ عطا کی, ایک دوسرے کی محبت میں باندھ دیا, بس پھر ایسی حرکت نہ کرنا, اگر ایسا کرو گے تو آگ کے سوا تمہارا کوئی انجام نہ ہوگا. اس مضمون کو جیسا کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں خصوصیت سے اس زمانے میں بیان کرنے کی ضرورت اس لیے درپیش ہے کہ ہم اب کثرت کے ساتھ پھیل رہے ہیں, اور آسمان پر یہ بات جو پہلے میں کہا کرتا تھا کہ لکھی گئی ہے اب وہ ابھر کر روشن تحریروں کی صورت میں سامنے آ گئی ہے. اور آسمان سے جن پھلوں کے وعدے دیے گئے تھے وہ پھل ہم اپنے اوپر برستے دیکھ رہے ہیں. کوئی سال ایسا نہیں گزر رہا جس میں خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ تبلیغ کی رفتار نہ بڑھ رہی ہو اور نئی نئی قومیں داخل نہ ہو رہی ہوں. کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرتا جس میں نئے نئے لوگوں کے آنے کی خوشخبری نہ ملتی ہو. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جبکہ کثرت کے ساتھ لوگ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا ذکر شکروں کے ساتھ ادا کرتے ہوئے مجھے یہ اطلاعیں نہیں بھیجتے کہ ہم نے ایسے ایسے اعجاز دیکھے ہیں کہ ہماری روح تمام تر سجدہ ریز ہو چکی ہے, ایسے ایسے اعجاز دیکھے ہیں کہ ان کی لطف کو بیان کرنے کی ہمارے قلب میں طاقت نہیں. ہم لا علم نا تجربہ کار محض اس وجہ سے میدان تبلیغ میں نکلے کہ آپ نے کہا تھا کہ آج اللہ تم سے یہی چاہتا ہے کہ تم میدان تبلیغ میں نکل کھڑے ہو. ہم نہتے لوگ, ہمارے پاس کوئی زیادہ راہ نہیں تھا مگر اللہ نے ایسی ایسی برکتیں ڈالی آوازوں میں کہ جہاں سے کوئی توقع نہیں تھی وہاں سے بھی خدا کے فضل سے لبیک لبیک کہتے ہوئے لوگ جوک در جوک احمدیت میں داخل ہونے لگے. بس یہ جو رونما ہونے والا معجزہ ہے یہ کسی ایک جگہ کا نہیں, کسی ایک ملک کا نہیں, کل عالم میں یہی ایک عجیب کیفیت ہے جو فضا میں پیدا ہو چکی ہے. اور اس کیفیت سے جماعت کے دل اس طرح نشے میں مخمور ہیں کہ تمام دنیا کے جماعت میں جو کام کر رہے ہیں تبلیغ کا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً جیسے ہم مدہوش ہو چکے ہوں. اب انہوں نے ظاہری شراب کا مزہ تو نہیں چکھا مگر ان کی طرز کلام بتاتی ہے, ان کی تحریر بتا رہی ہوتی ہے کہ جو ان کو مزہ ہے وہ دنیا کے شراب پینے والوں کا تصور میں بھی نہیں آ سکتا. بعض لوگ کہتے ہیں اب ہماری زندگی میں اور کوئی مزہ نہیں رہا, بس یہ دل چاہتا ہے کہ ہمیشہ خدا کی راہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں اور آسمان سے گرتے ہوئے پھلوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں, اپنے سینوں سے لگائیں, اپنی جھولیوں میں محفوظ کریں اور آئندہ پھر اسی کام پہ روانہ ہو جائیں. بہت سے ایسے داعی اللہ سفر کرنے والے ہیں. میں نے روانہ ہونے کا جو لفظ بولا ہے تو ذہن میں افریقہ سے آئی ہوئی بعض اطلاعات تھیں. بڑی مشکل ہیں وہاں, بڑی مشکلات ہیں سفروں میں. اور ایک مبلغ نے لکھا کہ بعض دفعہ بخار کی حالت میں بھی آگے بڑھنا پڑا, بعض دفعہ بیچ میں نالے ندیاں وغیرہ آئیں اسی طرح ان سے پیدل گزرنا پڑا, کبھی کبھی پانی اوپر ہو جاتا تھا لیکن پھر نیچے بھی ہو جاتا تھا, یعنی کہیں خطرات تھے کہیں انسان پایاب پانی سے گزرتا تھا. مگر ایک دھن سوار تھی کہ ہم نے جانا ہی جانا ہے, بڑھنا ہی بڑھنا ہے, کیونکہ ندی پار سے یہ اطلاع ملی تھی کہ بعض لوگوں کو دلچسپی ہے. یعنی اس حالت میں ہم نے سفر کیے, بخار بھی آئے لیکن کوئی پرواہ نہیں کی. اور پھر ایسے ایسے خطرات درپیش ہوئے کہ یوں لگتا تھا کہ خیریت سے ہمارا واپس جانا ممکن نہیں ہوگا، مگر ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلطان نصیر عطا ہوتے رہے، حیرت انگیز مدد آسمان سے اترتی ہم نے دیکھی، ان جگہوں سے پھل ملے جہاں وہم و گمان بھی نہیں تھا، جن لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہمارے پاس نہ آؤ، وہیں سے وہ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کہا ہم ساتھ کے گاؤں سے ہیں ہمارے پاس آؤ، اور وہاں گئے اور اللہ کے فضل کے ساتھ سارا کا سارا گاؤں احمدیت کو قبول کر گیا۔ تو یہ جو میں روانہ ہونے کی بات کر رہا ہوں، دائر اللہ بھی ایک قسم کی ہجرت کرتے ہیں، وہ اپنی آرام گاہوں سے ہجرت کرتے ہیں اور مشکل مقامات کی طرف سفر کرتے ہیں، اور ہر سفر پر اللہ کے انعام کو ایسا اپنے اوپر برستا دیکھتے ہیں کہ پھر اگلے سفر کی ہمت وہیں سے پاتے ہیں، وہیں سے آئندہ سفر کے ارادے باندھے جاتے ہیں۔ ورنہ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان سفر پر جائے اور مشکل درپیش ہو تو یہ توبہ کرتا ہوا واپس آتا ہے کہ آئندہ میری توبہ، آئندہ میں یہ سفر نہیں کروں گا۔ مگر دعوت اللہ کا ایک عجیب نشہ ہے کہ ہر مشکل سفر کے بعد یہ ارادے باندھتا ہوا انسان لوٹتا ہے کہ میں پھر جب توفیق ملے گی پھر اس راہ پر آگے قدم بڑھاؤں گا۔ یہ وہ دور ہے جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں، اس دور کے تقاضے یہ ہیں کہ ہم اپنی تمام اخلاقی خرابیوں کو دور کر کے اپنے اخلاق کو زینت دیں، اپنے سینوں کو سجائیں، کیونکہ یہ روحانی مہمان ہمارے سینوں میں بٹھائے جانے کے لائق ہیں، ہم نے ان کو اپنے سینے سے لگانا ہے، اپنے کردار کے خانوں میں اتارنا ہے اور وہیں ان کی تربیت کرنی ہے۔ اگر ہمارے اخلاق بد ہوئے، اگر ہم ایک دوسرے سے دور ہٹنے شروع ہو گئے ہوں جیسا کہ بعض دفعہ ہوا ہے، اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کی محبت میں مضبوط رشتوں کے ساتھ نہیں باندھے گئے تو آنے والوں کو ہم کیسے مضبوط رشتوں میں باندھیں گے؟ اور مضبوط رشتے کیا ہیں؟ یہ کوئی فرضی چیز نہیں ہے، یہ اخلاق کے رشتے ہیں۔ یہ بات ہے جو میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جماعت کو بار بار سمجھا رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ ابھی اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی فرضی مضامین کی تقریریں نہیں ہیں، امر واقعہ یہ ہے، اس حقیقت کی دنیا میں اتر کے دیکھو، محبت کے رشتے اخلاق سے باندھے جاتے ہیں۔ اگر اخلاق نہ ہو تو ساری باتیں فرضی ہیں۔ وہ لوگ جن کے اخلاق گھر میں سنورے ہوئے نہیں، وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے حسن سلوک سے پیش نہیں آتے، وہ لوگ جو اپنے بچوں سے حسن سلوک سے پیش نہیں آتے، وہ بیویاں جو اپنے خامدوں سے حسن سلوک سے پیش نہیں آتیں، وہ لوگ جو اپنے ہمسایوں سے، اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش نہیں آتے، وہ ساسیں جو اپنی نوحوں کو اپنی بیٹیاں نہیں سمجھتیں، اپنی بہوؤں کو اپنی بیٹیاں نہیں سمجھتیں، وہ بہوئیں جو اپنی ساسوں کو اپنی ماں نہیں سمجھتیں، وہ نندیں، وہ بھائی اور وہ بھابیاں وغیرہ وغیرہ، یہ سارے وہ عملی امتحان کے میدان ہیں جو ہمارے سامنے روز کھلتے ہیں۔ روز ہم ان میدانوں میں اترتے ہیں اور نہیں سوچتے کہ کہاں کہاں ناکام رہے۔ بس دنیا کی زندگی کو عام روز مرہ کے درپیش آنے والے مسائل کی صورت میں دیکھیں تو یہ فلسفے کی اونچی اڑان کی باتیں نہیں رہتی، یہ روزمرہ رونما ہونے والے گھر کے اور گلیوں کے عام واقعات بن جاتے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حوالے سے ہماری تربیتیں فرمائی ہیں۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام انسان کی اپچ سے، اس کی پہنچ سے بالا مضامین بیان نہیں فرمائے، باوجود اس کے وہ مضامین جو بیان فرمائے وہ دنیا کے بڑے بڑے دانشوروں کی سوچ کی اپچ سے، ان کی پہنچ سے بالا تھے، آج بھی بالا ہے۔ وہ مضامین جو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادہ اور عام لفظوں میں اپنے کردار کے حوالے سے ہمیں سمجھا دیے، آج دنیا کے بڑے بڑے دانشور ہونے کے باوجود ان کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، ان کی اہمیت کو نہیں جان سکتے، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ انصاف کے قیام کے بغیر دنیا میں کوئی امن قائم نہیں ہو سکتا۔ انصاف کی بات کرتے ہیں تو یہ نہیں جانتے کہ وہ انصاف جو دوگلا معیار رکھتا ہو, اپنوں کے لیے اور ہو غیروں کے لیے اور ہو, وہ انصاف دنیا میں کوئی انقلاب برپا نہیں کر سکتا, کوئی امن دنیا کو نہیں بخش سکتا. اب یہ سادہ باتیں ہیں, بظاہر ہر انسان کو سمجھنی چاہیے, لیکن سمجھ آنے کے باوجود, علم ہونے کے باوجود سمجھ نہیں آتی. یہ فرق ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کیسے سمجھ آتی ہے؟ اس کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سا عظیم کردار ہونا ضروری ہے. ایسا کردار جو باتیں کہے وہ خود اس کا ایسا پاک اور عظیم نمونہ بن جائے کہ ہر بات دل تک اترے اور رگ و ریشہ میں سرایت کر جائے. یہ وہ کام تھا جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا, اور یہی وہ پاک نمونے ہیں جسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دوبارہ جاری فرمایا, جنہیں جاری فرمایا, اور آپ کے صحابہ کی صورت میں ہم نے ان پاک نمونوں کو قادیان کی گلیوں میں اور اس سے باہر ربوہ میں اور اس سے باہر ہر جگہ زندہ نمونوں کے طور پر چلتے پھرتے دیکھا. یہ پاک نمونے ہیں جو اب اس نسل میں منتقل ہونے لازم ہیں. اگر اس نسل میں یہ نمونے منتقل نہ ہوئے تو دنیا کے امن کی کوئی ضمانت نہیں. آنے والے جو آئیں گے وہ پھر آپ سے اعلیٰ کردار نہیں سیکھیں گے بلکہ بد اخلاقیاں سیکھیں گے, اور ایسے لوگ جو اعلیٰ اخلاق پر فائز نہیں ہوتے وہ دو طرح سے خطرات کے حامل ہوتے ہیں. ایک, آنے والوں کے لیے وہ خطرہ بن جاتے ہیں, دوسرے آنے والے ان کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں. کیونکہ جو بد اخلاق لوگ ہیں وہ آنے والوں کی بدخلقیاں سیکھتے ہیں اور ان کی بدیوں کی پیروی کرنے سے لذت پاتے ہیں. بس دونوں صورتوں میں لازم ہے کہ آپ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان آسان راہوں سے پائیں جن آسان راہوں سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. آن حضور کے اخلاق پر غور کریں, کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسے اختیار کرو. آپ سنتے ہیں اور دل اچھلتا ہے اور اسے اپنانے کے لیے طبیعت بےقرار ہوتی ہے, اور فطرت سے جس طرح ماں کے دودھ کے لیے بچہ اچھلتا ہے اور اس کے نتیجے میں ماؤں کا دودھ چھاتیوں میں آ جاتا ہے, اس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض پانے کے لیے آپ کی فطرت پکارنے لگتی ہے, اور آن حضور کی فیض کا دودھ آپ کی فطرت میں جاری ہونے لگتا ہے. یہ وہ آسان طریق ہے جس پر چل کر ایک عظیم انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے جو باتیں سیکھیں یا باتیں پوچھیں, چھوٹی چھوٹی سادہ سادہ آسان باتیں ہیں, مگر ان سے یہ اس لحاظ سے سرسری طور پر گزر نہ جایا کریں کہ تو عام سی بات ہے تو ہمیں بھی پتہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ بظاہر آپ کو پتہ ہے, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان اس سے گہرا ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں. ٹھہر ٹھہر کر پیار اور محبت سے ان کو دیکھتے ہوئے, ان سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ان مضامین سے پیسے گزرا کریں تو پھر آپ کو حقیقت میں اپنی اعلیٰ اخلاقی تربیت کی توفیق عطا ہوگی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا, یا رسول اللہ, آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرمائیں گے جو کچھ لوگوں سے محبت رکھتا ہے لیکن ان سے عملی لحاظ سے نہیں ملا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, آدمی اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے. اب یہ بات تو سن لی کہ اس کے ساتھ ہوتا ہے, اس کا کیا مطلب بنا؟ بعض لکھنے والے لکھتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا جس سے محبت ہے, لیکن یہ مضمون جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ گہرا ہے اور بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. اس کا ایک حوالہ قرآن میں ہے, ایک حوالہ تاریخ اسلام میں ہے, ایک حوالہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول اور فعل کے یکساں ہونے میں ہے. ان تینوں پہلوؤں سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس حدیث سے آپ کو کیا پیغام ملنا چاہیے. سب سے پہلے تو قرآن کریم میں اس کا حوالہ یہ ہے وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم. کہ وہ آخرین بھی ہیں جو ابھی صحابہ سے نہیں مل سکے لیکن ہیں انہی میں سے. وهو العزیز الحکیم, اور اللہ اس بات پر قادر ہے اور اس بات کی طاقت رکھتا ہے اور حکمت رکھتا ہے کہ جب چاہے ایسا کر دکھائے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطالعہ میں بارہا یہ بات سامنے آئی ہے کہ بعض دفعہ ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جاتا ہے جس کا کوئی نام نہیں بتایا جاتا, اور یوں معلوم ہوتا ہے وہ شخص اجنبی تھا جو اس محفل میں اچانک کہیں سے آیا ہے. بعض دفعہ جب اس شخص کے متعلق تحقیقات کی جاتی ہے اور حدیثیں بتاتی ہیں کہ پھر کیا نتیجہ نکلا, تو معلوم ہوتا ہے وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو انسانی شکل میں متمثل ہو کر آن حضور سے سوال کیا کرتے تھے تاکہ اس جواب سے جو آپ دیں صحابہ کی تربیت ہو سکے. بس اس حدیث کا بھی ویسا ہی رنگ ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ایک شخص آیا, وہ مدینہ کی سوسائٹی کا نہیں تھا, انجانا انسان تھا, ورنہ صحابہ ہر جگہ یہ کہتے ہیں فلاں شخص آیا اور اس نے یہ سوال کیا. وہ ایسا شخص ہے جس کو کوئی پہچانتا نہیں تھا, وہ آیا ہے اور آتے ہی اس نے یہ سوال کیا ہے, یا رسول اللہ اس شخص کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں جو ایسی قوم سے محبت رکھتا ہے جو ان سے نہیں ملی. اس میں ایک پیغام یہ ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے تو بہت سے صحابہ کے دل میں آپ سے ملنے کی توقع تمنا پیدا ہوئی ہے. یعنی مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں وہ آخرین جن کا قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے کہ وہ ابھی صحابہ سے نہیں ملے, اس زمانے میں ان سے ملنے کی تمنا لازماً پیدا ہوئی ہے جس تمنا کا ذکر اس سوال میں کیا گیا ہے کہ یا رسول اللہ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو ان سے ملنا چاہتے ہیں, ان سے محبت رکھتے ہیں جو ابھی نہیں ملے. بس تاریخ نے جو اولین کی ہو یا آخرین کی ہو, قرآن کے حوالے سے ہمیں اس طرح باندھ دیا ہے کہ ہم الگ وجود نہیں رہے. اور یہ خیال کر لینا کہ 1400 سال پہلے, یا مسیح علیہ السلام کے وقت کے حوالے سے کہیں گے کہ 1300 سال پہلے صحابہ کے دل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نتیجے میں ان سے بھی محبت پیدا ہوئی جن میں گویا محمد رسول اللہ نے دوبارہ عروج فرمانا تھا, اور ان کا ذکر غائبانہ سنا تو دل میں یہ امنگیں بیدار ہونے لگیں, کروٹیں بدلنے لگیں کہ ہم دیکھیں تو صحیح وہ کون لوگ ہیں, کاش ہم دیکھ سکتے. یہ ویسا ہی مضمون ہے جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام بے چین ہو کر بعض دفعہ مسجد میں یہ حضرت حسان بن ثابت کا یہ شعر پڑھتے تھے کہ کنت السواد علی ناظری فام علی ناظرو من شاق باد کا فیمت فالح کا کن تو حاضر. بس یہ دو طرفہ محبت تھی. اس شعر کا مطلب یہ ہے حضرت حسان نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عرض کیا کہ اے میرے آقا, اے میرے محبوب, میری آنکھ کی پتری تو تھا جس کے ذریعے میں دیکھا کرتا تھا, آج تو نہیں رہا تو میری آنکھ کی پتری اندھی ہو گئی, مجھے دنیا دکھائی نہیں دیتی, من شاء بعدک فلیموت, اب تیرے بعد جو چاہے برتا پھرے مجھے کوئی پرواہ نہیں, مجھے تو تیری موت کا غم تھا. مسیح موعود علیہ السلام کو آپ سے ایسا عشق تھا کہ ایک دفعہ مسجد میں یہ شعر پڑھتے ہوئے جاتے تھے اور زار زار روتے چلے جا رہے تھے. ایک صحابی نے عرض کیا یار حضرت مسیح موعود کو مخاطب کر کے کہ یا آقا کیا بات ہے, یہ شعر پڑھ رہے ہیں اور اتنا رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اتنا پیارا شعر حسان نے کہا ہے کہ میرے دل میں حسرت اٹھ رہی ہے, کاش میں نے یہ شعر کہا ہوتا. یہ عشق ہے جو دو طرفہ عشق ہے, اور قرآن اور احادیث گواہ ہیں کہ جس طرح آخرین کو اولین سے محبت ہوئی اسی طرح اولین کو بھی آخرین سے محبت ہو گئی تھی. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اکٹھے ہوں گے, کیونکہ جن کو جن سے محبت ہوتی ہے ان کو جدا نہیں رکھا جائے گا. بس مرتبوں میں بھی وہ اکٹھے کیے گئے, آئندہ کی دنیا میں بھی وہ اکٹھے کیے جائیں گے. یہ مضمون ہے جو یہ حدیث بیان فرما رہی ہے. پھر فرمایا المر ما من احبا. تاریخ کے حوالے سے صحابہ کے زمان دور کے حوالے سے ایک اور واقعہ ہے جو قابل غور ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسے انسان بھی تھے جن کو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گہرا عشق تھا، مگر ان کی والدہ کی حالت ایسی تھی کہ انہیں چھوڑ کر حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے تھے. حضرت اویس کرن، یہاں اویس نام کرن ہی یاد آ گیا، حضرت اویس کرنی کی بات کر رہا ہوں. حضرت اویس کرنی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، لیکن عملاً وہی حال تھا کہ لما یلحقو بہم، ملنے کی تمنا رکھتے رہے مگر مل نہ سکے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے خبر دی کہ ایک طرح عاشق ہے، دور دراز علاقوں میں رہنے والا، وہ بے انتہا اس سے ملنے کی تمنا رکھتا ہے، مگر ماں کی خدمت کی وجہ سے، اللہ کے اس فرمان کے نتیجے میں کہ ماں کی خدمت اہمیت رکھتی ہے، وہ تیرے پاس حاضر نہیں ہو سکتا. آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اویس کرنی کو سلام بھیجا، اور تاریخ اسلام سے ثابت ہے کہ دو ہی وجود ہیں جنہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام بھیجا ہے، یعنی باہر دور رہنے والے جن سے ملاقات نہ ہو سکی، ایک اویس کرنی اور ایک امام مہدی. بس اس طرح تاریخ میں رشتے ملتے ہیں، اولین کے آخرین سے اس طرح تعلق باندھے جاتے ہیں. یہ کوئی فرضی افسانوی مضمون نہیں ہے، یہ گہری حقیقتیں ہیں. بس ایک وہ کرنی تھا جس نے زمانہ پایا اور پھر بھی مل نہ سکا، ایک وہ تھا جو قادیان میں پیدا ہوا جس نے ایسا عشق کیا کہ اس کی کوئی مثال امت محمدیہ میں دکھائی نہیں دیتی. اس کے دل پر بھی اللہ کے اس علم پا کر حضرت محمد رسول اللہ کی نظر پڑی اور فرمایا کہ اگر تمہیں برف کے تودوں پر سے گھٹنوں کے بل چل کر بھی وہاں پہنچنا پڑے تو مہدی تک پہنچنا اور میرا سلام کہنا. یہ عجیب واقعہ ہے، ایک عظیم واقعہ ہے، لیکن اولین کو آخرین سے ملانے والی بات ہے. اس مضمون کو سمجھنا ضروری ہے. اور تیسرا سبق اس حدیث میں یہ ملتا ہے کہ آن حضور نے فرمایا المر ما من احبا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے صرف کہ مرتبے میں اکٹھے کیے جائیں گے، جس سے محبت ہے تم ضرور اسے اکٹھے کیے جاؤ گے. اگر کسی سے محبت ہو اور آپ اس کے لائق نہ ہوں تو اس کے ساتھ اکٹھے نہیں کیے جا سکتے. اکٹھے کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جس سے محبت ہو انسان لازماً ویسا بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کی محبت کی صداقت اس کی اس کوشش میں مضمر ہے کہ وہ ویسا بن سکے. اور جو ایسا کرے گا، جو ویسا بننے کی کوشش کرے گا، اس کو ملایا جائے گا اور اس کو مرتبوں میں بھی ملایا جائے گا، اس کو قیامت کے دن بھی اکٹھا کیا جائے گا. بس آج آپ نے اگر وہی بننا ہے جن کا آخرین کے حوالے سے قرآن میں ذکر موجود ہے، اگر آپ نے وہی بننا ہے جن کا اس حدیث میں ذکر ہے کہ ایک شخص آن حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، وہ لوگ جو نہیں ملے کسی سے اور ابھی دور ہیں، ان سے اگر کسی کو محبت ہو جائے اندیکھوں سے، تو اس کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ فرمایا جس سے محبت ہو وہ ملایا جاتا ہے. اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ لازماً خاک ایسا ہی وہ ملا دیا جائے گا. سچی محبت کی بات ہو رہی ہے، اور سچی محبت میں ملنے کا ایک طریقہ ہم صورت ہونا ہے، ہم شکل ہونا ہے، یعنی مزاج اور اخلاق میں ایک جیسا ہونا. بس فرمایا کہ اگر واقعتاً محبت ہے تو ان دونوں کے مزاج پھر ملنے شروع ہو جائیں گے. اگر آخرین کو اولین سے محبت ہے تو وہ اولین کی نقل اتاریں گے، ویسا بننے کی کوشش کریں گے. بس جماعت احمدیہ کے لیے جہاں اس میں بڑی خوشخبریاں ہیں، وہاں ذمہ داریاں بھی بہت ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک کو ہمیشہ آئینہ اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے. جب کہا جاتا ہے کہ مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، تو عملاً سب سے بڑا آئینہ تو محمد رسول اللہ ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے اخلاق حسنہ کو اپنے پیش نظر رکھیں تو چہرہ داغ، اپنا چہرہ داغ داغ دکھائی دے گا. آئینے میں کوئی دوسرا وجود دکھائی نہیں دیا کرتا. محمد رسول اللہ کے آئینے میں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آئینے کے حوالے سے اپنی خرابیاں سامنے آئیں گی، اور جہاں کہیں ویسا حسن ملے گا اسے اور زیادہ نکھارنے کی تمنا پیدا ہوگی. بس یہ وہ طریق ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے اخلاق کو اخلاق حسنہ میں تبدیل کر سکتے ہیں، اور اخلاق حسنہ کو ترقی دے کر مکارم الاخلاق میں تبدیل کر سکتے ہیں، یعنی وہ اخلاق جن پر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم تھا. حضرت انس روایت کرتے ہیں، یہ پہلی حدیث بھی صحیح بخاری سے کتاب الادب سے لی گئی تھی، یہ دوسری حدیث بھی صحیح بخاری کتاب الایمان سے لی گئی ہے. روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین باتیں ہیں جس میں وہ ہوں وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو محسوس کرے گا. اول یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول باقی تمام چیزوں سے اسے زیادہ محبوب ہو. اللہ اور اس کا رسول باقی تمام چیزوں سے اسے زیادہ محبوب ہو. دوسرے یہ کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی سے محبت کرے. اور تیسرے یہ کہ وہ اللہ کی مدد سے کفر سے نکل آنے کے بعد پھر کفر میں لوٹ جانے کو اتنا ناپسند کرے جتنا کہ وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے. یہ وہی آگ ہے جس کا میں نے پہلے اس آیت کریمہ کے حوالے سے ذکر کیا جو میں نے تلاوت کی ہے. اس آگ میں ڈالا جانا درحقت آپس میں ایک دوسرے کا دشمن ہونا، ایک دوسرے سے دلوں کو پھٹ جانا ہے. اور اگر ایسا ہو تو آگ کے سوا اور کوئی انجام نہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذکر سے پہلے آپس کی محبت کا ذکر فرمایا ہے. بس جو تفسیر میں اس آیت کی کر رہا تھا، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانی تفسیر اسی کی تائید فرما رہی ہے، اور اس کی تائید میں ان دو تین باتوں کو ملا کر ایک گہرا فلسفہ بیان فرما رہی ہے. تین نصیحتیں فرمائیں. ایمان کی حلاوت وہی محسوس کرے گا جس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول باقی سب رشتوں سے زیادہ پیارے ہوں. رشتوں کے تعلق میں یہ وہ نئے رشتے ہیں جو روحانی زندگی میں ایک امام کے ساتھ منسلک ہونے کے نتیجے میں نئے وجود میں آتے ہیں. انہی رشتوں کو ہم خلق آخر کہہ سکتے ہیں. قرآن کریم نے نئی روحانی زندگی کا نام خلق آخر رکھا ہے. خلق اول کیا ہے؟ وہ عام روزمرہ کے رشتے جس میں ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، بیٹے کو ماں سے، باپ کو بچوں سے، بچوں کو باپ سے، وغیرہ وغیرہ، بہن بھائیوں کے تعلقات ہیں. یہ سارے وہ طبعی رشتے ہیں جن کو خلق اول کے رشتے کہا جاتا ہے. جب انسان حقیقت میں مومن بن جاتا ہے تو اسے ایک خلق آخر عطا ہوتی ہے. قرآن کریم کے روح سے یہی یہی اصطلاح ہے جو اس پر صادق آتی ہے. ایک نیا جنم لیتا ہے، ایک نئے وجود کو اختیار کر لیتا ہے. اس وجود کے بھی کچھ محبت کے قوانین ہیں، اور وہ قوانین یہ ہیں کہ اللہ اور رسول کی محبت ہر دوسری محبت پر غالب آ جائے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے مقابل پر جب بھی دنیا کی کوئی محبت ٹکرائے، اس کے سامنے کھڑی ہو، اس محبت کو جو دنیا کی محبت ہے انسان ٹھکرا دے اور اللہ کی محبت کو اختیار کر لے. اور رسول کی محبت کا بھی یہی حال ہو، کیونکہ وہ محبت بھی اللہ کے حوالے سے ہے. اور یہی سلسلہ آگے چلتا ہے. للہ محبت کا پھر یہی مطلب بن جاتا ہے، اگر کسی وجود سے اللہ کی خاطر پیار ہے تو اس کے مقابل پر دنیاوی تعلق کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، اس محبت کو لازماً اختیار کیا جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں، دوسرے یہ کہ اللہ کی تعالیٰ کی خاطر کسی سے محبت کرے. تو دراصل پہلی بات ہی کا منطقی نتیجہ ہے جو آگے بڑھایا جا رہا ہے. اللہ کی محبت سب محبتوں پر فوقیت رکھے اور اسی محبت کے نتیجے میں رسول کی محبت ہر دوسری محبت پر فوقیت اختیار کر جائے، اور پھر اسی حوالے سے اگلا قدم یہ ہو کہ سارے معاشرے میں ایک دوسرے سے تم اللہ کی خاطر محبت کرنے لگو، اور جب اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرو تو یہ محبت ہر دوسری محبت پر غالب آ جائے. اس کے بعد فرمایا ہے جو شخص کفر سے نکل آنے کے بعد دوبارہ اس میں جانے کو یہ سمجھے کہ گویا مجھے آگ کے گڑے میں دھکیلا جا رہا ہے، وہی ہے جو ایمان کی لذت کو پاتا ہے. بس وہ ایمان کی تعریف وہ ہے جو پہلے گزر چکی ہے، کفر کی تعریف یہ ہے کہ جو اس ان تعلقات سے پرے ہٹ جاتا ہے. اور یہی مضمون ہے جو اس آیت کریمہ میں بیان ہوا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ تم تو آگ کے کنارے پر کھڑے تھے، ہم نے تمہیں بچایا آپس کی محبت میں باندھ کر، ایک دل بنا کر، ایک جان کرنے کے بعد دوبارہ اس کا تصور بھی نہ کرنا کہ پھر تم ایک دوسرے سے لڑ پڑو. اب آپ سوچئے کہ روزمرہ کی زندگی میں کتنے ہیں جو بات بات پر بھڑکتے ہیں، بات بات پر اپنے بھائی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، کتنے ہیں جو اپنے قریبی رشتوں کے باوجود ان کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے کچھ آئیے کہ وہ روحانی رشتوں کے حق ادا کریں. بس درستی پہلی منزل پر نہیں بلکہ بنیاد میں ہوگی. بنیادیں اگر درست نہیں تو پہلی منزل بھی درست تعمیر نہیں ہو سکتی. اور اخلاق کی بنیاد روزمرہ کے خونی رشتوں میں ہے. وہ اخلاق درست ہوں تو پھر خلق آخر کی تعمیر شروع ہوتی ہے، جو بات کے آنے والی منازل ہیں جو بالآخر اللہ کا ساتھی بنا دیتی ہیں، اللہ کا دوست بنا دیتی ہیں، وہاں تک پہنچاتی ہیں جہاں خدا کی محبت کے بعد اور کوئی محبت قابل ذکر باقی نہیں رہتی. بس یہ کہہ دینا تو آسان ہے کہ ہم اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگر دنیا کی خاطر بھی محبت نہیں کر سکتے تو اللہ کی خاطر کیسے کریں گے؟ اگر بھائی بہنوں کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، ماں باپ مرتے ہیں تو بہنوں کے حق مار کر بیٹھ جاتے ہیں، وراثت میں ان کو شریک کرنے کی ہمت نہیں پاتے، اگر قریبی رشتہ دار ایک دوسرے کے حق ادا سے بڑھ کر ادا کرنے کی بجائے ان کے اپنے حق چھیننے میں کوشاں رہتے ہیں، اگر ایک آدمی دوسرے شریک کے مال پر نظر رکھتا ہے جب تک آمدنیں زیادہ ہوتی رہیں خاموشی کے ساتھ گزارے چلتے رہیں، جہاں ابتلا آیا، جہاں نقصان کا خطرہ ہوا، وہاں شریک نے کوشش کی کہ جتنا سمیٹ سکتا ہوں میں سمیٹ لوں اور اس سے الگ ہو جاؤں، جہاں یہ حالات دکھائی دیں وہاں اللہ کی محبت کی باتیں کرنے کا حق ہی کوئی نہیں. یہ بہت دور کی باتیں ہیں، یہ تو ایسی بات ہے جیسے زمین پر چلنا نہیں آیا اور آسمان پر چھلانگ لگانے کی خواب دیکھ رہے ہیں. بس یہ وہ روزمرہ کی سادہ باتیں ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنے عمل سے سکھائی ہیں. ایسے عظیم کردار کا نمونہ دکھایا ہے جو زمین کے ساتھ بھی جڑا ہوا تھا لیکن آسمان سے بھی باتیں کر رہا تھا. فکان قابہ قوسین، اب بلند ہوئے تو خدا تک جا پہنچے، اتنا قریب ہوئے کہ اس سے پہلے کبھی کسی مخلوق کو یہ توفیق نہ ملی تھی، نہ آئندہ کبھی ملے گی، لیکن پھر دنیا پر پھر جھکائے اور اس طرح بنی نوع انسان اور خدا کے درمیان وسیلہ بن گئے جس کا قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے. بس بلندی کی باتیں تو ہوں گی لیکن پہلے زمین کے تقاضے تو پورے کر لو. روزمرہ کے اخلاق درست کیے بغیر تم اس بات کا حق نہیں رکھتے کہ خلق آخر کی باتیں کرو، اور تم ابھی خلق آخر کے میدان میں داخل کیے جا چکے ہو، کیونکہ وہ عظیم شان قومیں جو بڑے ولولوں کے ساتھ بڑی امیدیں لیے تمہاری طرف بڑھ رہی ہیں، تمہارے دامن میں پناہ چاہتی ہیں، جن کو دنیا میں اور کہیں امن نصیب نہیں ہوا لیکن جانتی ہیں کہ اگر امن ہے تو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام میں ہے اور آپ کے دامن میں پناہ لینے سے امن ملتا ہے، وہ آپ کی طرف دوڑی چلی آ رہی ہے. بس اب فکر کریں اور گھبرا کر اپنے گردو پیش کا جائزہ لیں اور جاگنے کی کوشش کریں. بڑی مصیبت یہ ہے کہ لوگ جاگتے نہیں ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس مضمون کو بار بار فرمایا ہے اور بچپن میں بھی اس کا کچھ لطف آتا تھا, مگر اب جوں جوں تجربہ بڑھ رہا ہے میں اس کی حقیقت کو سمجھتا جا رہا ہوں اور جانتا ہوں کہ محض لطف کی بات نہیں ہے آپ کا یہ کلام, بلکہ آپ کی گہری پریشانی اور لمبے تجربے کا مظہر ہے. وہ نہیں جاگتے, 100 بار جگایا ہم نے, اس قدر بے چین کرنے والا فکرہ ہے, اس قدر وسیمہ اس کو بے قراری لگی ہوئی تھی کہ میں کسی طرح جھنجھوڑوں اور طبیعتوں کو بیدار کروں اور بتاؤں کہ تم آج بھی سوئے پڑے ہو, کیوں نہیں اٹھتے, کیوں میری باتیں نہیں سنتے. آج وہ وقت آ گیا ہے کہ جھنجھوڑ کر جماعت کو بیدار کیا جائے اور بتایا جائے کہ دیکھو اٹھو, اپنے نفس کا خیال کرو, اپنے نگران بنو. اگر تم اپنے نگران نہ بنے تو کوئی باہر کی آواز تم نہیں سن سکو گے. اندر سے ایک مربی بیدار ہونا ضروری ہے, اندر سے ایک نگران کا جاگ اٹھنا ضروری ہے. جب یہ نگران جاگ اٹھتا ہے تو اپنی ہوش نہیں رہتی, کجائیے کہ انسان دوسروں میں کیڑے ڈالتا رہے. جب یہ نگران بیدار ہو جائے تو انکساری پیدا کرتا ہے, انسان بے چین ہو جاتا ہے, دوسروں کی بدیوں کی بجائے ان کی خوبیوں پر نظر رکھ کر ان سے موازنہ کرتا ہے اور کہتا ہے مجھ سے وہ بھی اچھا ہے, مجھ سے وہ بھی اچھا ہے. لیکن جس بدبخت کا نگران سویا ہوا ہو وہ ہر دوسرے پر عیب جوئی کی نظر ڈالتا ہے اور دوسروں کے عیب تلاش کر کے ان کے اندر ان کے پیچھے اپنی برائیاں چھپاتا رہتا ہے. اس کو اسی میں لطف آتا ہے کہ فلاں میں بھی یہ بدی ہے اور فلاں میں بھی یہ برائی ہے, فلاں میں یہ خرابی ہے اور میں ان سے اچھا ہوں. حالانکہ بسا اوقات اس میں بھی جھوٹ ہوتا ہے, جو برائیاں وہ دوسروں میں پیش کر رہا ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ اس کے اندر موجود ہوتی. بس اخلاق حسنہ کے پیدا کرنے سے پہلے ایک اندرونی مربی کا بیدار ہونا لازم ہے, اس کے بغیر آپ کو کبھی اخلاق نصیب نہیں ہو سکتے. اور سب سے اچھا سکھانے والا وہی ہے جو دل کے اندر پیدا ہوتا ہے, دل سے جاگ اٹھتا ہے, اور وہ آواز ہے جو آپ قریب سے سنتے ہیں. اس آواز کو اگر آپ جھٹلائیں اور اس کا انکار کریں تو ممکن ہے کہ کریں, مگر دن بدن بے چینی بڑھتی رہے, دن بدن اور زیادہ پریشمان ہوتے چلے جائیں گے, یہاں تک کہ خدا کے حضور روئیں گے کہ اے خدا میری کیا حالت ہے, میں بدی کو جانتا ہوں پہچانتا ہوں پھر بھی کرتا ہوں, اور تیرے حضور میں مسلسل اس سفر میں زندگی گزار رہا ہوں کہ جانتے ہوئے کہ میرا قدم غلط سمتوں میں اٹھ رہا ہے پھر بھی وہ قدم اٹھا رہا ہوں. یہ مربی بیدار ہونے کے بعد کی باتیں ہیں, اس سے پہلے کی نہیں ہیں. پھر وہ پکار نفس کی, وہ بے چینیاں, وہ بے قراریاں, وہ شرمندگیاں خدا کے حضور جب آنسو بہاتی ہیں پھر تربیت کے سامان ہوتے ہیں. مگر بد اخلاق انسان کو تو ان مضامین کا کوئی تصور بھی نہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں. نہ کبھی یہ ہجرتیں کی, نہ یہ کبھی سفر اختیار کیے. اس لیے میں آپ کو بار بار ایک ہی بات کہتا چلا جا رہا ہوں, اس لیے نہیں کہ گویا میں بھول گیا ہوں کہ میں نے کل بھی آپ کو یہی بات کہی تھی یا پرسوں بھی یہی بات کہی تھی. میں اپنے لمبے تجربے سے اس بات پر گواہ بن گیا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بے قراری آج پھر ہمارے ہر دل کو بے چین کر دینی چاہیے. اس بے قراری کو ہمیں اپنا لینا چاہیے, یہ مطلب ہے میرا, اور ہمارے ہر دل کو لگ جانی چاہیے. اس سے ہمارے اندر تربیت کے امکانات روشن ہوں گے اور اس کے نتیجے میں ہمارے اندر کا سویا ہوا نفس بیدار ہوگا. اب آپ یہ خطبہ سنتے ہیں یا پہلے بھی سنتے رہے ہیں, اور گھروں میں جا کر وہی زندگی گزاریں جو پہلے تھی, اور روزمرہ کی زندگی کو بیدار مغزی کے ساتھ دیکھیں نا کہ ہم اپنے اندر کوئی پاک تبدیلی پیدا کر رہے ہیں کہ نہیں, تو یہ ساری باتیں بیکار جائیں گی اور پھر مجھے دوبارہ وہی کہنا پڑے گا کہ وہ نہیں جاگتے, 100 بار جگایا ہم نے. بس اخلاق حسنہ کی حفاظت کے لیے اپنے اندر ایک کانشیسنیس, ایک بیداری کا احساس پیدا کریں, اور روزمرہ کے تعلقات سے اجازت لینا شروع کریں. اس کے لیے کوئی رپورٹ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی بیرونی مولوی یا مربی کا آپ کے پاس آ کر آپ سے سوال جواب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کا اپنا دل ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ روزمرہ کی زندگی میں اپنے بھائیوں کے کتنے حق مارتے رہے ہیں, اپنے عزیزوں کے کتنے حقوق ادا کرتے رہے ہیں یا ان سے غافل رہے ہیں، یا چھوٹی سی بات پر غصے کے نتیجے میں اب اپنی بیویوں پہ کس کس طریق سے بھڑکتے رہے ہیں، یا کمزوروں پر ہاتھ اٹھانے میں جلدی کرتے رہے ہیں، یا اپنے سے کمزور بھائی یا بہن پر تمسخر کرتے رہے ہیں اور اسے اپنے سے حقیر جانتے رہے ہیں، یہ سارے امور ایسے ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں کسی باہر سے آئے ہوئے مربی کے سمجھائے بغیر ہر انسان جانتا ہے، جان سکتا ہے. بل انسان والا نفس ہی بصیرتم ولو القا معاذیرہ، ہر انسان اپنے نفس کو خوب اچھی طرح جاننے کی صلاحیت رکھتا ہے، خواہ ہزار عذر پیش کرتا رہے. بس اپنے اخلاق حسنہ کو روزمرہ کی زندگی میں سنواریں، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے جتنے حوالے میں نے پہلے دیے ہیں انہیں پھر غور سے سنیں، اور اپنے حالات پر ان کو چسپاں کر کے دیکھیں کہ کس حد تک آپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، اور اس حوالے کے بغیر آپ کو حقیقت میں اس کی اہمیت سمجھ نہیں آئے گی. آن حضور فرماتے ہیں تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت ہے، اور جس سے محبت ہے ویسا بننا ہوگا. بس اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ آن حضور کے ساتھ اٹھائے جائیں گے کہ نہیں، آپ ان لوگوں میں شمار ہوں گے کہ نہیں جن کے متعلق فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد رسول اللہ اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، جن کو اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ ہیں، تو پھر آپ اس محبت کی پہچان اس طرح کر سکتے ہیں اور اس کے سوا نہیں کر سکتے کہ کس حد تک آن حضور کے اخلاق سے آپ کو محبت ہو گئی ہے. کسی شخص سے محبت، اس کے ناک سے نفرت، اس کی آنکھوں سے نفرت، اس کی بھنگوں سے نفرت، اس کے ہونٹوں سے نفرت، اس کے کلنوں، اس کے جسم، اس کی کمر، اس کی ٹانگوں سے نفرت، یہ کیسے ممکن ہے؟ بس ایک ایک عذر میں آپ کے پاس اپنی محبت کی صداقت کی پہچان موجود ہے. آن حضور کی جس سیرت سے آپ دور ہیں اس سیرت سے آپ محبت نہیں کرتے، اور اگر اس سیرت کے مضمون کو ساری زندگی پر پھیلا دیں اور کہیں بھی آپ کو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مماثلت دکھائی نہ دے، تو پھر یہ دعویٰ کرنے کا آپ کو کیا حق ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑے درود بھیجتے ہیں. جھوٹے فرضی قصے ہیں. محبت تو ایسی چیز نہیں جو پہچانی نہ جا سکے، یہ تو زندگی میں روزمرہ کے کردار بن کر جاری ہو جاتی ہے. بس آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق آپ کی محبت کے حوالے سے سیکھیں. آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے جلال کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا، اور آج میرے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں. اب آپ نے دیکھا کہ یہاں ایک لفظ کے فرق نے مضمون کو کتنا بدل دیا ہے. یہاں جمال کی خاطر محبت نہیں بلکہ جلال کی خاطر محبت ہے، جو اس وجہ سے محبت کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے بھائی سے محبت نہیں کی اور اس کا حق ادا نہیں کیے تو خدا کا جلال مجھے بھسم کر دے گا. یعنی صرف اللہ کی محبت کی خاطر محبت نہیں کرتے بلکہ اللہ کی ناراضگی کے خوف سے بھی محبت کرتے ہیں. اور بہت سے ایسے مواقع ہیں جہاں جمال سے زیادہ جلال ہے جو آپ کو سیدھے رستے پر ڈالا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا وہ کہاں ہیں جو میرے جلال کی خاطر محبت کرتے تھے. جمال کی خاطر محبت کرنے میں ہم آہنگی کا مضمون پایا جاتا ہے. عام طور پر جمال کی خاطر ایک دوسرے سے ملتے جلتے لوگ، ہم صفات لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، مگر جلال کی خاطر محبت کا مضمون الگ ہے. جہاں آپ کے مزاج نہیں بھی ملتے، جہاں طبعاً آپ کو الگ الگ ہونا چاہیے، محض اللہ کے خوف سے، اس کے جلال کے ڈر سے آپ اگر اپنے ایسے بھائی سے پیار کرتے ہیں جسے عام حالات میں دنیا والوں کو پیار نہیں ہوا کرتا، فرمایا خدا فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ، آج میرے سائے کے سوا اور کوئی سایہ میسر نہیں، اور میں ان کو سایہ دوں گا. کیونکہ خدا کے جلال سے اگر کوئی انسان گھبرا کر کوئی نیکی اختیار کرتا ہے، اسی جلال کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی سایہ اس کے جلال سے اور میسر نہ ہو تو اللہ اپنا سایہ اس ایسے بندوں کے سر پر فرمائے. حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں
کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسا بندہ لایا جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا تھا. اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تم نے دنیا میں کیا عمل کیا, اور لوگ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے. مراد یہ ہے کہ وہ دن وقت ایسا ہوگا جبکہ کوئی کسی سے کوئی بات چھپا نہیں سکتا, اور خدا سے تو ناممکن ہے کہ اس حشر کے میدان میں کوئی انسان چھپا سکے. اس وقت اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا تم نے دنیا میں کیا عمل کیا, وہ جواب دے گا اے میرے رب تو نے مجھے مال دیا, میں لوگوں سے خرید و فروخت اور لین دین کرتا, درگزر کرتا اور نرم سلوک کرتا, یا یوں ہے خرید و فروخت اور لین دین کرتا لکھا ہوا ہے, یہاں دراصل کرنا چاہیے تھا, وہ اگلی عبارت تقاضا کر رہی ہے کہ کرنا پڑا جائے, کہ لوگوں سے لین دین کرنا, درگزر کرنا, نرم سلوک کرنا میری عادت تھی. خوشحال اور صاحب استطاعت سے بھی آسانی اور سہولت کا رویہ اختیار کیا کرتا تھا, اور تنگ دست کو بھی بسہولت ادا کرنے کی مہلت دیتا تھا. یہ وہ ایک کردار ہے جو بعض دفعہ آپ کو دنیا میں دکھائی دیتا ہے کہ جب وہ لین دین کرتے ہیں تو اپنی فکر نہیں ہوتی, اپنے سے زیادہ دوسرے کی فکر کرتے ہیں, اور اعلیٰ اخلاق کے نتیجے میں ایسا ہونا ایک طبعی امر ہے. جب سودا کرتے ہیں تو خیال کرتے ہیں کہ اس کو بھی تو کچھ فائدہ پہنچے, سارا میں ہی کیوں اٹھاؤں, کوئی نقص ہے کسی چیز میں تو کھول کے بیان کرتے ہیں اس خیال سے کہ میری وجہ سے کسی بھائی کو نقصان نہ پہنچ جائے, کوئی غریب ہو تو اس کو سہولت دے دیتے ہیں, کہہ دیتے ہیں کہ اچھا اگر واپس کر سکتے ہو تو کرو, نہیں تو نہ صحیح, میں چھوڑتا ہوں, گھبرانے کی بات نہیں. ایسے شخص کا ایک ذکر آن حضور فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ اسے اٹھائے گا اور پوچھے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے. جب وہ یہ جواب دے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھے اس بات کا زیادہ حق پہنچتا ہے کہ درگزر سے کام لوں اور اپنے اس بندے سے شفقت کا سلوک کروں. یہ عجیب بات ہے, مطلب یہ ہے کہ جو خدا کے بندوں سے حسن سلوک کرتے ہیں ان کا کوئی حسن سلوک ضائع نہیں جاتا, بلکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ فرمائے گا کہ میرا زیادہ حق ہے حسن سلوک کرنا, اگر میرے بندے نے دوسروں سے حسن سلوک کیا ہے تو آج یہ حقدار ہے کہ میں اس سے بہت بڑھ کر اس سے حسن سلوک کروں. عقبہ بن عامر اور ابو مسعود انصاری کہتے ہیں کہ ہم نے بھی یہی بات آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے انہی الفاظ میں سنی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, یہ بھی صحیح بخاری سے لی گئی ہے, اور اس سے پہلی جو تھی وہ مسند احمد بن حنبل سے, کہ آپ نے فرمایا بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے, تجسس نہ کرو, دوسروں کے عیوب کی ٹوہ میں نہ لگے رہو, ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو, کوئی شخص اپنے بھائی کے پیغام پر پیغام نہ دے یہاں تک کہ یا تو وہ اس سے نکاح کر لے یا وہ بات ختم ہو جائے. یہ چھوٹی چھوٹی ایسی نصیحتیں ہیں جو بعض منفی پہلوؤں سے تعلق رکھتی ہیں جن کے ہوتے ہوئے محبت قائم نہیں رہ سکتی. اگر یہ مزاج ہوں تو یہ محبت کو کھا جاتے ہیں. بس جہاں آپ محبت کی کوشش کریں وہاں اس بات پر نظر رکھیں کہ بعض ایسے اخلاق ہیں جو دوسرے اخلاق کو کھا جاتے ہیں اور بیک وقت دونوں قائم نہیں رہ سکتے. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مثبت تعلیمات فرمائیں وہاں محبت کو کھا جانے والے زہروں کا بھی ذکر فرمایا کہ ان سے پرہیز رکھنا, ورنہ تمہاری محبتیں ضائع ہو جائیں گی اور یا تو محبت کرنے کے اہل ہی نہیں بنو گے یا محبت بنی بنائی بگڑ سکتی ہے. اس میں پہلی بات ہے کہ بدگمانی سے بچو, بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے, اور بہت سے خاندانوں میں جن کے واقعات مجھ تک پہنچتے ہیں اختلافات کے, ان میں نے دیکھا ہے کہ بدگمانی ایک بہت ہی بھیانک کردار ادا کرنے والی چیز ہے. بعض خاوند اپنی بیوی پر اتنے بدگمان ہوتے ہیں کہ وہ اگر کسی سے بات کر لے, کسی عزیز رشتہ دار سے ہنس کر بات کر لے تو اس پر الزامات کی بچھاڑ شروع ہو جاتی, کہ تم ہو ہی بد کردار, پتہ نہیں تم نے کس نظر سے اس کو دیکھا, کوئی بچی بیچاری بے تکلفی سے اس گھر میں کھڑی ہے کھڑکی کے پاس، خاوند آ گیا کہ اچھا تم کسی کو دکھانے کے لیے کھڑی تھی. میں یہ وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو مجھ تک پہنچتی رہتی ہیں، اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو تحقیق کے بعد میں بتا رہا ہوں، نام نہیں لیتا، لیکن یہ واقعات، ایسے عجیب و غریب واقعات بھی سامنے آتے رہتے ہیں. بعض عورتوں کی زندگیاں اجیرن ہو جاتی ہیں، اور صرف خاوند ہی نہیں، ساس بھی بدگمانیوں میں پڑی ہوئی ہے، نندیں بھی دوڑ دوڑ کر بھائی کو شکایتیں کرتی ہیں کہ تمہاری جو بیوی ہے جب تم جاتے ہو تو پھر یہ کرتی ہے، اور سارا گھر اس کے لیے ایک عذاب کا موجب بن جاتا ہے. ایسی بعض عورتیں ہیں وہ سل کی مریض ہو جاتی ہیں، بعض کینسر میں ماری جاتی ہیں، عمر بھر بھولتی رہتی ہیں. اور یہ لوگ، یہ خاندان یہ نہیں سوچتے کہ ان کی بچیاں اگر وہاں کسی اور گھر میں جائیں، ان سے یہ سلوک ہو تو پھر ان کو کیسا لگے گا. ایسے زہریلے اخلاق ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے اخروی محبت یعنی حیات آخرت کی محبت کا تو سوال ہی نہیں، دنیا کی عام انسان کے انسانی تعلقات کی محبت میں ایسے لوگوں کو نصیب نہیں ہو سکتی. یہ گھر اجاڑنے والی باتیں ہیں، مگر اس کے علاوہ معاشرے میں بعض لوگ ویسے ہی ہیں جو ہر وقت دوسرے کے تجسس میں رہتے ہیں، وہ آیا وہ گیا، اس نے کیوں کیا ایسا، اس نے کسی کو کس نظر سے دیکھا. ایسی بے وقوفی ہے اور بد اخلاقی ہے. اپنا حال پتہ کوئی نہیں کہ کس حال میں رہے ہو، ہر وقت دوسروں کی ٹوٹوں میں لگے رہتے ہو. اور اکثر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جو نتیجے نکالتے وہ جھوٹ ہوتے ہیں. یہ جو آن حضور نے نتیجہ نکالا ہے کہ تمہارے نکالے ہوئے نتیجے جھوٹ ہوتے ہیں، میں نے اس پر غور کر کے دیکھا ہے، نفسیاتی لحاظ سے یہ اس کے سوا کوئی نتیجہ نکل ہی نہیں سکتا. وجہ یہ ہے کہ جستجو کرنے والے اور ہر وقت عیب تلاش کرنے والے عموماً نفرت کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے وہ ہمیشہ عیوب کو بڑھا کر دیکھتا ہے، اور لازم ہے کہ غلط نتیجے نکالے. محبت کی آنکھ تو حیادار ہوا کرتی ہے، وہ تو اپنے محبوب کی کمزوری دیکھ بھی لے تو آنکھیں ادھر منہ ادھر کر لیتی ہے. اور محبت کی آنکھ سے دوسروں کو دیکھنے والوں سے اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح عفو کا سلوک فرماتا ہے. جب وہ خود کمزوریوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو خدا کی آنکھ گویا انہیں نہیں دیکھ رہی، اور قرآن کریم میں جو بارہا عفو کا مضمون دکھائی دیتا ہے، یہی مطلب ہے اس کا، ان بندوں سے عفو فرماتا ہے جو دوسروں سے عفو فرماتے ہیں. لیکن ان کا یہ حال ہو کہ ایسی دل میں نفرتیں ہیں دوسروں کے لیے کہ ہر وقت ان کی برائی کی ٹو میں لگے رہیں، تو ان کا نتیجہ لازماً جھوٹ ہوتا ہے. اور اسی لیے قرآن کریم فرماتا ہے کہ بدظنی سے بچو، اجتنبوا کثیر من الظن فان بعض الظن اثم. وہ اسم والا جو ظن ہے وہ بدظنی کے نتیجے میں پیدا ہونے والا جھوٹ ہے. فرمایا جب تم جھوٹ تک پہنچو گے اور جھوٹے نتیجے نکالو گے تو خدا کے نزدیک پکڑے جاؤ گے اور گناہ میں مبتلا ہو گے. بس محبتوں کو زائل کرنے والی اور برباد کر دینے والی ایک عادت ہے جو نظام پر بھی اپنا اثر دکھاتی ہے. بسا اوقات جب جماعتوں میں اختلاف پیدا ہوتے ہیں، بعض دفعہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں، میں جب تحقیق کرواتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ فلاں نے فلاں کام فلاں صدر نے اس لیے کیا تھا کہ وہ اپنے عزیز کو یہ فائدہ پہنچا دے، فلاں نے فلاں کام اس لیے کیا تھا کہ اس کے کسی دوست کو زیادہ ووٹ مل جائیں. ایسی جاہلانہ باتیں، ایسے پاگلوں والے قصے. گھر بیٹھا کوئی پاگل اپنے دماغ میں ایسی باتیں سوچتا رہتا ہے، اور پھر نظام سے ناراض ہوا دور ہٹا ہوا کہ ہم بھی پھر مقابل پہ یوں کریں گے. حالانکہ جب تحقیق کی جاتی ہے تو اصل آدمی کے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ کہ کیا ہو رہا ہے، وہ اپنا سادگی سے معصوم طریق پر ذمہ داریوں کو ادا کر رہا ہے، ایک بیٹھا بدظنیوں کی کس گھولتا چلا جا رہا ہے. ایسے لوگ تو افی مزاج بن جاتے ہیں، سام بھی اسی طرح کس گھولتا رہتا ہے. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں محبتوں کی تعلیم دی، وہاں محبتوں کو ہلاک کر دینے والی خصلتوں سے کی بھی نشاندہی فرمائی. فرمایا اول یہ ہے کہ بدظنی سے بچو، اگر تم بدزنی میں مبتلا ہوئے تو نہ تمہارے گھر کے رشتے قائم رہ سکتے ہیں نہ تمہاری سوسائٹی کے رشتے قائم رہ سکتے ہیں. اگر کسی میں نقص ہے تو خدا پر چھوڑ دو, کیا ضرورت ہے اس کی تلاش کرو اور پھر بغیر گواہی کے بغیر دیکھے اندازہ لگا لینا اور اس پر اپنا مزاج بگاڑ لینا اور کسی معصوم کو تان و تشنیع کا نشانہ بنانا بہت بڑا گناہ ہے. فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو. بدزنی کی عادت بغض کو چاہتی ہے, بغض کے نتیجے میں بدزنیاں پیدا ہوتی ہیں اور بدزنی کے نتیجے میں لازماً بغض بڑھتے ہیں. اور ایک اور چیز بیان فرمائی جس کا بظاہر اس سے تعلق نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ اپنے بھائی کے پیغام پر پیغام نہ دیا کرو. دراصل فطرت کی جو کجی بیان ہو رہی ہے اس کا اسی سے تعلق ہے. ایک انسان جب کسی اچھے رشتے کے متعلق پتہ کرتا ہے کہ کسی اور نے پیغام دے دیا ہے تو بسا اوقات بعض لوگ, یعنی بسا اوقات تو نہیں لیکن بعض لوگ, وہ دوڑتے ہیں اور کسی اور ذریعے سے وہ پیغام بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ اچھا رشتہ اس کو نہ ملے اور ان کو مل جائے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو جو اخلاق سکھائے ہیں یا اپنے غلاموں کو جو اخلاق سکھائے ہیں ان میں یہ بات بھی داخل فرمائی ہے کہ اس کے پیچھے بھی دراصل خفیہ حسد ہے, اس کے پیچھے بھی دراصل مخفی بغض ہے. ورنہ اگر تمہیں اپنے بھائی سے پیار اور محبت ہو تو وہ اچھی چیز جس کو تم اچھا سمجھتے ہو اس کو ہاتھ آ جائے تو تمہیں کیا تکلیف ہے, اور پہلے پھر اس کو خیال آیا ہے, تمہیں تو نہیں پہلے خیال آیا. اس لیے ابھی صبر کرو. اگر تم نے دیر کی ہے رشتہ دینے میں تو تم ذمہ دار ہو, اپنے بھائی کے رشتے میں دخل اندازی نہ کرو. اگر یہ طریق چلے تو ہر وہ بچی جس کا رشتہ گھر میں آتا ہے اس کے ماں باپ یکسوئی سے اس شخص کو پیش نظر رکھ کر فیصلے کر سکتے ہیں. اگر یہ انتظار کریں کہ اور رشتے آئیں پھر ہم موازنہ کریں پھر اور رشتے آئیں پھر ہم موازنہ کریں تو یہ تو نیلامی لگ جائے گی. حقیقت میں اس سے معاشرہ سنورتا نہیں بلکہ بگڑ جاتا ہے. جن لوگوں کو یہ عادت ہو کہ انتظار کرتے رہیں کہ اے رشتہ بھی ہاتھ میں رہے پھر اور آ جائے, وہ بھی اس حدیث کے مضمون کی مخالفت کرنے والے ہیں. جو پیغام پر پیغام دیتا ہے وہ بھی مخالفت کرتا ہے. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بات کو بھی پسند نہیں فرماتے تھے, یہاں تو لڑکی اور ایک جاندار کا معاملہ ہے, اس بات کو بھی پسند نہیں فرماتے تھے کہ باہر سے اگر قافلے آئیں تو ایک شخص جب سودا کر رہا ہے تو دوسرا جا کر اس سودے میں دخل اندازی کرے. فرمایا ٹھہرا کرو, انتظار کرو, جب پہلا سودا اگر ہو جائے اس کے حق میں تو بسم اللہ ٹھیک ہے, اگر نہ ہو پھر تمہارا حق ہے کہ اپنی بات کرو. تو یہ وہ اخلاق حسنہ کے ایسے پہلو ہیں جن کو ہم منفی پہلو شمار کر سکتے ہیں. یعنی یہ منفی پہلو اگر موجود رہیں گے تو اخلاق حسنہ کے مثبت رنگ آپ پر نہیں چڑھ سکتے. بعض داغ ایسے ہوتے ہیں ان پر بعض رنگ چڑھ ہی نہیں سکتے. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان داغوں کی نشاندہی فرمائی ہے. بس اگر آپ حقیقت میں ایک دوسرے کے ساتھ للہ ہی محبت کے رشتے باندھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے دنیاوی عام روزمرہ کے تعلقات کو کم سے کم انسانیت کے معیار تک تو پہنچائیں. اگر آپ پہنچائیں اور اس دوران اپنے کپڑے سے وہ داغ دور کرتے رہیں جن پر اچھے رنگ کپڑے پر نہیں چڑھنے دیا کرتے بلکہ ہر رنگ میں سے اپنا چہرہ دکھاتے ہیں, جب تک آپ ان کو صاف نہیں کر لیں گے آپ اس لائق نہیں ہوں گے کہ اس خلق آخر کی تربیت کے دور میں داخل ہوں جس میں مومنوں کی ایک عظیم الشان اعلیٰ پائے کی تربیت شروع ہوتی ہے. خونی رشتوں کے تعلقات کا حق ادا کرنے کے بعد پھر وہ بیرونی دنیا سے ویسے ہی تعلقات باندھتے ہیں, پھر عدل احسان میں تبدیل ہونے لگتا ہے, پھر احسان اطاع ذل قربا میں بدل جاتا ہے, پھر ساری دنیا ایک ہی خاندان دکھائی دینے لگتی ہے اگرچہ بظاہر خون کے رشتے نہیں ہوتے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر وہ اعلیٰ کردار اپنانے کی توفیق بخشے جس کی طاقت سے ہم نے تمام دنیا کے کردار کو بدلنا ہے اور محمدی کردار میں تبدیل کر دینا ہے. دو اعلان ہیں جو خطبہ ثانیہ سے پہلے میں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جماعت انڈونیشیا کا جلسہ سالانہ ہو رہا ہے اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ان کو بھی دوست اپنی دعا میں یاد رکھیں. انڈونیشیا کی جماعت بھی بڑی مخلص اور فضائی اور مشکل حالات میں بھی ثابت قدم ہے اور کئی پہلوؤں سے دنیا کی جماعتوں کے لیے نمونہ ہے. اسکینڈینیوین ممالک کی تینوں زیری تنظیموں کا آج مشترکہ اجتماع شروع ہو رہا ہے اور یہ غالباً سویڈن میں ہوگا. بروز ہفتہ لجنہ امائلہ ناصرات الحمدیہ واشنگٹن ڈی سی کے مقامی اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں. ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ ہر پہلو سے ان اجتماعات کو ببرکت فرمائے. ایک افسوسناک خبر ہے, وہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی مولوی محمد حسین صاحب جو انگلستان کے جلسے میں بھی شرکت فرماتے رہے اور کثرت سے لوگ ان کو اس وجہ سے ملتے رہے, نئی نسل کے لوگ, کہ وہ تابعین میں شمار ہو جائیں اور ان کے پاس بیٹھے. میں نے بھی اپنے بیٹیوں نواسوں کو اور نواسیوں کو ان سے اسی نیت سے ملایا تھا, تصویر بھی کھینچی تھی تاکہ وہ کہہ سکیں کہ ہم نے ایک صحابی کو دیکھا, اس کے ہاتھ سے ہاتھ ملایا. تو یہ برکتیں بہت ہی کم رہ گئی ہیں اب. اور محمود حسین صاحب, مولوی محمود حسین صاحب کو تو اپنا ایک مقام, ایک رنگ تھا, سبز پگڑی والے کہلاتے تھے. بچپن کے زمانے میں جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کے ایک صندوق کی یا سیف کی چابی گم گئی تو آپ نے چابی بنوانے کے لیے بازار میں بھجوایا جہاں ان کے والد غالباً لوہارے کا کام کرتے تھے. تو ان کو بھیجا گیا کہ آپ جا کے چابی ٹھیک کریں یا چابی یا درست کریں یا کھول دیں, تالا جو بھی شکل تھی. تو یہ واقعہ ان کو خوب اچھی طرح یاد تھا. اور سبز پگڑی والے مشہور تھے, ہر جگہ مبلک کے طور پر جہاں پھرتے تھے, ہر دل عزیز ہوتے تھے. غیر عمدی علماء ان سے بہت گھبراتے تھے کیونکہ اللہ کے فضل سے ان کو استدلال کی بھی بڑی طاقت نصیب تھی اور طبیعت میں مزاح بھی تھا. جہاں موقع محل کا تقاضا ہو وہاں مزاح ملا کر ساتھ اپنے دلیل کو بڑی طاقت عطا کر دیا کرتے تھے. تو کل اطلاع ملی ہے کہ آپ وصال پا گئے ہیں, اپنے مولا حقیقہ کے حضور حاضر, حقیقی کے حضور حاضر ہو چکے ہیں. ان کے رشتہ دار کافی دنیا میں خدا کے فضل سے پھیلے ہوئے ہیں. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے اس خاندان کو بہت برکت ملی ہے, سب دنیا میں پھیل گئے ہیں. میرا خیال ہے 135-136 کتنی, ہاں اس وقت وصال کے وقت تک یہ ایک جوڑا 136 بن چکا تھا. تو اللہ کے فضل سے اس طرح صحابہ کی اولاد کو بھی بڑی برکت ملی ہے. دوسرے ایک بزرگ سید غلام ابراہیم صاحب, صدر جماعت احمدیہ, کیندرا پاڑا, اڑیسہ, 83 سال کی عمر میں وفات پا گئے. قادیان میں پہلی بار ان سے ملاقات ہوئی تھی اور بہت میں ان سے متاثر ہوا تھا. بہت بزرگ, صافگو اور بہت ہی باوفا انسان تھے. سونگڑا کی جماعت میں شدید مخالفت کے دوران بھی ثابت قدم رہے, اس کے ارد گرد کے علاقے میں بھی, اور احمدیت کے لیے ایک ننگی تلوار رہے ہمیشہ. ان کو احساس ہو گیا تھا کہ ان کے وصال کے دن قریب آ رہے ہیں. عمر بھی زیادہ تھی, صحت بھی کافی گر گئی تھی. تو وہیں مجھ سے انہوں نے وعدہ لیا کہ میرا نماز جنازہ آپ نے ضرور پڑھانا ہے, اور پھر ہر خط میں یاد دلایا کرتے تھے کہ وہ میرا وعدہ نہیں بھولنا. میں ان کو تسلی کا خط جواب دیا کرتا تھا, خدا کرے آپ کو لمبی صحت ملے, مگر کہتے تھے کہ نہیں, آپ نے یہ وعدہ ضرور یاد رکھنا ہے کہ میری نماز جنازہ پڑھائیں. تو اس لیے آج کی نماز جنازہ میں ان کو بھی شامل کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ کچھ نام ہیں جو ان کا اعلان کر دیا گیا ہے, چوئی ظفر صاحب ہالینڈ والے اور دوسرے سب. آپ نے بتا دیا تفصیل سے؟ اچھا ٹھیک ہے. تو نماز جمعہ کے مان کے بعد عصر کی نماز ہوگی, اور عصر کی نماز کے مان بعد دوست صف بندی کر لیں, پھر انشاءاللہ نماز جنازہ غائب پڑھائی جائے گی.